الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ہم جمعے کی ان محافل میں سلسلہ وار سورہ بنی اسرائیل کے مضامین پڑھ رہے ہیں۔ اس سورت کے دو رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں، آیت نمبر 22 تک۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 23 سے بیان کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 40 تک 18 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے معاشرتی احکامات بیان فرمائے۔ یہ معاشرتی احکامات قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں، سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، سورہ انعام آیات 151-153 میں۔ لیکن یہ مضمون اپنی پوری وضاحت کے ساتھ، اپنے پورے کلائمیکس کے ساتھ صرف آیا ہے یہیں پر، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں۔ 18 آیتیں ہیں اور ان میں اسلام کی تمام معاشرتی ہدایات ان کو سمو دیا گیا ہے۔ آج صرف ان آیات کا ہم ترجمہ کریں گے تاکہ ہمارے سامنے آ جائیں کہ اللہ اس ایک معاشرے میں کن کن باتوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، ان کو پروان چڑھایا جائے، اور کن کن باتوں کے حوالے سے اللہ منع فرماتا ہے کہ معاشرے میں یہ کام نہ کیے جائیں۔ کیا معاشرتی ڈوز ہیں، کیا معاشرتی ڈونٹس ہیں، انشاءاللہ آج جو ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ایک ایک ہدایت پر سلسلہ وار ہم گفتگو کریں گے۔ فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی ہدایت۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ تم بندگی نہیں کرو گے، غلامی نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، مگر صرف اسی کی۔ کسی اور کی اطاعت اگر ہوگی تو اللہ کی اطاعت کے تابع، اللہ کی نافرمانی میں اور کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ ہے بنیادی اصول، پہلا اصول، کہ پورے معاشرے میں یہ طے کر لیا جائے گا کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی، اسی کی غلامی، اسی کی اطاعت ہوگی۔ نمبر دو، فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس پہنچ ہی جائیں بڑھاپے میں ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ بڑھاپے میں انسان کا مزاج بچپن والا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان بڑھاپے میں ضد کر بیٹھتا ہے، تو خاص طور پر تاکید کی کہ اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے بڑھاپے میں تو فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک مت کہو، بلا تنہرہما، انہیں ہرگز مت جھڑکو، مت ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، ان سے ہمیشہ اچھی بات، نرم بات، محبت والی گفتگو کرو، واخفض لہما جناح ذل من الرحمۃ، اور ان کے سامنے اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو، جیسے ایک غلام انتہائی ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، اسی طریقے پر ممکن ہے تم بہت زیادہ پڑھ گئے ہو، تم کو کسی بہت بڑے منصب پر پہنچ گئے ہو، اس کے باوجود ماں باپ کا مرتبہ وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا چاہے تم صدر بن گئے ہو، تمہارے ماں باپ وہ عام شہری ہیں، تب بھی ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ مزید فرمایا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں انتہائی کمزور تھا، میں انتہائی لاچار تھا، اور سب سے زیادہ لاچار بچہ کس کا ہوتا ہے؟ انسانی کا ہوتا ہے، بکری کا بچہ تو پہلے دن ہی اپنی ٹانگوں پر چلتا ہے اور خود آگے بڑھ کر ماں کے جسم سے اپنی غذا کشید کرتا ہے، مرغی کا چوزا تو پہلے دن ہی چلتا ہے اور خود اپنی چونچ سے اپنا دانہ کھاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ وہ کتنے سالوں تک لاچار ہے، بے بس ہے، کوئی کھلائے تو کھا سکتا ہے، کوئی پلائے تو پلا سکتا ہے، کوئی اٹھائے تو اٹھا سکتا ہے، خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے ماں باپ پر اللہ اسی طرح سے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں انتہائی کمزور اور ناتواں تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے خوب کہ تمہارے جیوں میں کیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو والدین کو ناراض کرنا پڑتا ہے، والدین کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جو خلاف شریعت ہے، اب آپ پابند ہیں کہ نہیں، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان کی ایسی بات نہیں ماننی جو خلاف شریعت ہے، خلاف عدل ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں والدین ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تمہارے جی میں کیا ہے، ان تقول صالحین، اگر تم واقعی نیک ہو، تمہاری نیت ان کو تنگ کرنے کی نہیں تھی لیکن تمہاری مجبوری ہے، تم ان کا کہنا نہیں مان سکتے اس معاملات میں، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں والدین کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن اب ان کی خواہش ہی ایسی ہے، ان کا حکم ہی ایسا ہے کہ جو خلاف عدل ہے، خلاف شریعت ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اگر تم اس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو دو احکامات آ گئے، نمبر ایک، معاشرے میں کس کی غلامی ہوگی، کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر تین، باعث القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور قرابت دار کو اس کا حق دو، اور محتاج کو بھی اور مسافر کو بھی۔ یہ چوتھا حکم ہے، معاشرے میں جو لوگ بھی ضرورت مند ہیں اور اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ضروریات سے زائد ہے، تو ان کی مدد کرو، قرابت دار کو اس کا حق دو، محتاج کو دو، مسافر کو دو۔ نمبر چار، ولا تبذر تبذیرا، اور پیسے کو بیجا مت اڑاؤ، پیسے کو کسی ایسے کام میں مت خرچ کرو کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پیسے کا غلط استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسراف، ضرورت پر زیادہ خرچ کر دیا، اسراف ہے، اور ایک ہے بلا ضرورت خرچ کر دیا، ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تبذیر ہے۔ شادی کے موقع پر ولیمہ کیا، ذرا نام و نمود کے لیے کئی ڈشیں رکھ دی تاکہ لوگ تعریف کریں گے جناب ان کے ہاں تو بہت ڈشیں تھیں، یہ اسراف ہے یہ۔ لیکن شادی کے موقع پر چراغاں کیا، مہندی کے لوازمات پورے کیے، ویڈیو فلمیں بنوائیں، ان پہ جتنا پیسہ خرچ ہوا یہ بلا ضرورت ہے، ان کے بغیر بھی شادی ہو سکتی تھی، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ تبذیر ہے۔ فرمایا پیسے کو بیجا مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے پیسے کے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، کفران نعمت، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کفر کا ناشکری کے لیے بھی، کفران نعمت شکر کے مقابلے میں، پیسے کی ناشکری ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہو اور ہم اسے فضول مصارف میں خرچ کر دیں۔ اس کے بعد پانچواں حکم، وَإِمَّا تُورِزَنَّ أَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر کبھی تم خود، اگر کبھی تمہیں مستحق لوگوں سے اعراض کرنا پڑے، تم انہیں دینے کی پوزیشن میں نہ ہو جبکہ تم خود ابھی اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو انہیں نرم بات کہو۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی ضرورت مند کی مستقل مدد کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کا اپنا ہاتھ تنگ ہے، اپنا کو بڑا خرچہ آ گیا، آپ کے پاس مدد کے لیے پیسے نہیں، لیکن وہ شخص اس امید پر آپ کے پاس آ گیا کہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں، آج بھی کر دیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ تم انہیں سختی کے ساتھ ڈانٹو کہ میں تو خود پریشان ہوں اور تم پھر آ گئے، ہر مہینے آ جاتے، نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس طرح ان کو ایزا دے کر، ان کے اوپر طنز کر کے اپنی تم نیکی کو برباد نہ کرو۔ تو فرمایا کہ اگر تم خود اپنی رب کی رحمت کے طلبگار ہو تو پھر فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ان سے ایسی بات کہو جو بڑی نرم ہو، ان سے کہو کہ بھائی میں ضرور آپ کی مدد کرتا، میں اس وقت خود مشکل میں ہوں، اللہ سے دعا کرو اللہ میری مشکل آسان کر دے، انشاءاللہ جیسی حالات ٹھیک ہوں گے، جو بھی میرے بس میں ہوگا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ چھٹا حکم، بلا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور اپنے ہاتھ کو باندھ نہ لو اپنی گردن کے ساتھ، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دو، ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھنے کا مطلب بخل، کنجوسی، اور دوسری صورت کہ انسان جذباتی ہو جائے اور جذبات میں کچھ زیادہ ہی خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائے، یہ دونوں چیزیں پسندیدہ نہیں۔ میان روی، ما عالم ان اقتصدا، ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، تو نہ بالکل ہی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ دو اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھول دو، فتقودا ملوما محصورا، کہ تم بعد میں بیٹھ رہو اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اور بالکل حسرت کے ساتھ، محصورا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، میں جذباتی ہو گیا، میں نے جذبات میں زیادہ پیسہ دے دیا اور اب خود اپنے پریشان ہو رہے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میں نہ لگی، یہ ہے چھٹا حکم۔ تو یہ اس پہلے رکو میں چھ حکم آ گئے، نمبر ایک معاشرے میں بندگی، غلامی، اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ نمبر دو والدین کے ساتھ اس نے سلوک، نمبر تین قرابت دار، محتاج، مسافر، ان کی مدد کرنا، نمبر چار پیسے کو اللہ کی امانت سمجھنا، بیجانا خرچ کرنا، نمبر چھ اگر کسی وقت معذرت کرنی پڑے ایسے لوگوں سے کہ جن کی مدد کی جا رہی ہے تو ان کو بڑی نرم بات کہنا، اور نمبر چھ خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنا، نہ کنجوسی سے کام لینا اور نہ ہی جذباتی انداز سے کوئی زیادہ ہاتھ کھول لینا۔ آخر میں ایک اخلاقی ہدایت دی گئی اس رکو میں، فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بے شک نبی آپ کا رب ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے تو میں نے اس کے حالات بدل دیے. تم کسی کے حالات نہیں بدل سکتے. کسی کے حالات بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں کتنے عرصے سے اس کی مدد کر رہا ہوں, یہ پھر وہیں کا وہیں ہوتا ہے, پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے, تو کیا ضرورت ہے مدد کرنے کی؟ تم کسی کے حالات نہیں بدل سکتے, لہذا تم جو بھی ضرورت مند ہے ان کی اپنے طور پہ مدد کرتے رہو. یہ ضرور دیکھا جائے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں, آیا کہیں وہ پیسے کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. لیکن اگر وہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہا ہے, اس کے باوجود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا, تو یہ بندہ کا فیصلہ ہے, اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں. بے شک اے نبی آپ کا رب ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح سے باخبر ہے اور انہیں دیکھنے والا, وہ جانتا ہے کس کے لیے خوشحالی میں خیر ہے اور کس کے لیے تنگ دستی میں خیر ہے, وہ بہتر جانتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا رکوع, ساتواں حکم, فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے مت قتل کرو. نحنو نرزقہم و ایاکم, ان کو رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی, تم اپنی اولادوں کے رازق نہیں ہو, تمہارے ذریعے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے, ان کی گزر اوقات ہو رہی ہے, لیکن تم صرف ایک ذریعہ ہو, واسطہ ہو. اصل ان کا رازق اللہ ہے, تو لہذا اس وجہ سے کہ کہاں سے کھائیں گے, ان کو مار دینا اس کی اجازت نہیں. تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ اس پر بعد میں ہوگی, ابھی تو صرف اتنا حکم دیا, صرف ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر سے, مفلسی کی وجہ سے مت مار دو. ان کو رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی, تمہارے رازق بھی ہم ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرہ, بے شک انہیں قتل کر دینا یہ بہت بڑی خطا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آٹھواں حکم, ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, ولا تزنوا, بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر ایسا کام کہ جو زنا کا سبب بن جائے, زنا کی طرف لے جائے, اسلام اسی کو منع کرتا. کیوں بے پردگی منع ہے؟ ستر کے احکامات کیوں ہیں؟ حجاب کے احکامات کیوں ہیں؟ مخلوط محفلوں کی ممانعت کیوں ہے؟ نکاح کو آسان کرنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ سارے کے سارے احکامات اس لیے ہیں تاکہ وہ ماحول ایسا پیدا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے قربت بڑھ جائے محرم اور نہ محرم کی, اور اس کے بعد معاملہ گناہ تک چلا جائے. تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ, زنا کرنا یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. وساء سبیلا, اور یہ بہت ہی برا راستہ. نوا حکم, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی بھی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے, مگر یہ کہ حق کے ساتھ, اگر اللہ کی اجازت ہے, بعض صورتوں میں اللہ کی اجازت ہے کہ کسی انسان کی جان دی جا سکتی ہے, قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو قصاص لیا جا سکتا ہے, شادی شدہ زانی ہے تو سنسار کیا جا سکتا ہے, مختلف شکلیں ہیں ان میں اجازت ہے. اگر ثابت ہو جائے کسی شخص نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو گستاخ رسول کی جان دی جا سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بلا وجہ کسی کی جان لینا یہ بنا ہے. تو آٹھواں حکم, نواں حکم, کہ ہر جان جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کا احترام کرو, اسے قتل مت کرو. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل, اور جس کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو ہم نے پھر اختیار اس کے ولی کو دیا ہے. دستور کی دفعہ 48 ہمارے ہاں خلاف شریعت, اس کے مطابق آخری اختیار صدر صاحب کے پاس ہے؟ نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ناحق کسی کو قتل کیا گیا ہے تو پھر قاتل کے مستقبل کا فیصلہ کہ آیا اسے معاف کرنا ہے، اس سے قصاص لینا ہے، خون بہا لے کے معاف کرنا ہے، یہ اختیار اللہ نے مقتول کے ولی کو دیا. فلا یسرف فی القتل، اس کو چاہیے کہ وہ پھر قصاص دینے میں زیادتی نہ کرے. پہلے زمانے میں جبکہ اجتماعی طور پر مجرموں کو سزا دینے کا انتظام نہیں تھا، قاتل پر جرم ثابت کرنے کے بعد مقتول کے غصہ کے حوالے کر دیتے تھے، اب جو چاہو اس کے ساتھ کرو، اور وہ اذیتیں دے دے کر قاتل کو مارتے تھے. فرمایا غلط، تم بدلہ لینے میں، قصاص دینے میں زیادتی مت کرو. انہ کان منصورا، اس لیے کہ بے شک مقتول کے ولی کی، مقتول کے وارث کی مدد کی گئی ہے. دسواں حکم، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے تو قریب بھی مت جاؤ. کھانا تو بہت دور کی بات ہے، بری نیت سے اس کو دیکھو بھی مت. الا باللتی ہی احسن، سوائے اس طریقے کے جو بہت عمدہ ہے. اگر یتیم کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ضرور اس کے مال کے پاس جاؤ، لیکن بری نیت سے اس کے مال کے پاس مت جاؤ. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے. سمجھ کی عمر کے حوالے سے ایک فقہی اختلاف ہے. سورہ نساء کہتی ہے کہ بار بار اس کو آزماؤ، دیکھو سمجھ بوجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اور اگر سمجھ بوجھ نہیں آ رہی، سیدھے کا سیدھا ہی ہے، تو پھر فقہ حنفی کے مطابق 25 سال کی عمر جب ہو جائے اس کی، اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے. واؤفو بالعہد، 11واں حکم، اور وعدے کی پاسداری کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں روز قیامت اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. 12واں حکم، واؤفو الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب بھی ناپو تو پورا پورا ناپو، چاہے دودھ ناپ رہے ہو، چاہے کپڑا ناپ رہے ہو، جو بھی چیزیں ناپ کے دیتے ہو پوری پوری ناپو. اور تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے. واحسن تاویلا، اور یہی عمدہ ہے انجام کے اعتبار سے. 13واں حکم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. اس آیت کے دو مفہوم ہیں، جن چیزوں کو انسان نہیں جان سکتا، آیات متشابہات ہیں، ان کے بارے میں کھوج کریت، یہ بھی منع ہے. یا یہ کہ کوئی ایسا کام مت کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے. تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر عقیدہ وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تم کوئی کام کیوں کر رہے ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام میں اس دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں، قرآن میں اس کی اجازت ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے. اس کے علاوہ ایسا کام کہ جس کے پیچھے کوئی ٹھوس علمی بنیاد نہ ہو، اس سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو. ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک جو اللہ نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، عقل دی ہے، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ تمام ذرائع علم حاصل کرنے کے ہیں، ان ذرائع کو تم نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ سماعت اور بصارت کے ذریعے سے ہمیں کچھ سگنل ملتے ہیں نالج کے، وہ سگنل جاتے ہیں ہمارے عقل میں، اور عقل پروسیس کر کے ہمیں رزلٹ دیتی ہے. فرمایا ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. 14واں حکم، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض، اگر تم زمین میں زور زور سے قدم مارو گے تو تم اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیوں اکڑ رہے ہو؟ ولن تبلغ الجبال طولا، اور اگر اکڑو گے تو تم پہاڑوں سے اوپر نہیں نکل سکتے بلندی کے اعتبار سے. تو تم ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دو، تب بھی تم اس کائنات میں انتہائی حقیر ہو، انتہائی حقیر ہو. نہ زور سے پیر مار کر زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ اکڑ کر، اور کوئی اونچا سا ترہ باندھ کر پہاڑوں سے سے اوپر نکل سکتے ہو. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ تمام جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سب کا جو برائی کا پہلو ہے تمہارے رب کو ناپسند ہے. اب اس کے بعد آخری حکم دیا جا رہا ہے, پندرواں حکم, ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبود مت اختیار کر لو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, کسی کے بارے میں عقیدہ نہ رکھو کہ اس کا اختیار بھی اللہ جیسا ہے, اس کا علم بھی اللہ جیسا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے منوا سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے یکتا ہے, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لا مثل لہ ولا مثال لہ, لا ضد لہ ولا ند لہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کسی کی بات ماننا اللہ کے لیے لازم ہو, اللہ جو چاہے گا کرے گا, جو چاہے گا فیصلہ کرے گا, اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مت ٹھہراؤ. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, ورنہ تم جا پڑو گے جہنم میں اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی, سب کے سامنے تمہیں ذلیل کیا جائے گا, مدہورا اور دھکیل کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی اللہ کے یہاں معافی نہیں, اگر شرک کرنے والا توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا, اس کو جہنم میں جانا پڑے گا, اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد آخری بات کا تعلق ہے مشرکین مکہ سے, کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا, گویا خدائی میں شریک کر دیا, انسان کا بیٹا انسان تو اللہ کا بیٹا اللہ کی بیٹی کیا ہوگی, وہ بھی اللہ ہی ہوگی معذر. تو فرمایا افا اصفاکم ربکم بالبنین, اے مکے والو ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہیں تو تمہارے رب نے پسند کر لیا بیٹوں کے لیے, اگر تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم اس کو زندہ دفن کر دیتے ہو, تمہیں اپنے لیے بیٹی پسند نہیں ہے, تو تمہیں تو تمہارے رب نے پسند کیا ہے بیٹوں کے لیے. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا, اور اس نے خود فرشتوں میں سے چن لیا اپنے لیے بیٹیوں کو. عجیب بات کر رہے ہو, اللہ نے تمہیں بیٹے دیے خود بیٹیاں لے لیے. اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا, بے شک تم بہت بڑی بات کر رہے ہو, بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو. یہ ہے 18 آیات سورہ بنی اسرائیل کی, کہ جس میں اسلام کے معاشرتی احکامات آئے. آج ہم نے صرف رواں ترجمہ کر لیا, ان احکامات پر سے ایک ہم نے طائرانہ نظر ڈال لی, انشاءاللہ اب ہم ان میں سے ایک ایک حکم کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے کلام کا صحیح فہم عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.